نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس وقت دنیا میں شیطان کا غلبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں ہم کو دنیا میں بھیجا اس میں شر عام ہے، خیر کام ہے، شر بے دینی عام ہے، دینداری کم ہے، بے ایمانی عام ہے، ایمانداری کم ہے، اور شیطان کے حربے بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ شیطان کے حربے کیا ہوتے ہیں؟ جی، شیطان پہلے یہ کوشش کرے گا کہ ایک انسان کو ایمان سے دور رکھا جائے، ایمان سے دور رکھا جائے، اس کو کفر و شرک اور بدعت میں ملوث کیا جائے، اور کفر کبھی صریح کفر ہوتا ہے، ظاہر کفر جو ہر ایک سمجھتا ہے، اور کفر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے لیکن ایمان اس کے پاس ہوتا نہیں۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے، نہ اللہ پر نہ آخرت پر۔ حالانکہ یہود و نصارہ کا آخرت پر یقین تھا، یعنی آخرت کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے آخرت کا عقیدہ بگاڑ دیا تھا۔ جیسے آخرت کا عقیدہ ہونا چاہیے ویسا ان کے پاس نہیں تھا، تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا جیسے ان کے پاس آخرت کا عقیدہ ہی نہیں، حالانکہ آخرت کو مانتے تھے۔ لیکن صحیح طریقے سے یہود یہ کہتے تھے کہ ہم کو چند دن آگ لگے گی، پھر ہم اللہ کے پیارے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ نصارہ تو یہی ہمیشہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب گناہ لیے اپنے ہاں، تو انہوں نے آخرت کا عقیدہ بگاڑ دیا تھا۔ تو غرض یہ کہ کبھی انسان اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے لیکن وہ کفر خفی، کس میں کفر، ایک کفر جلی ہوتا ہے، یعنی ظاہر عام طور سے جو ہر ایک سمجھتا ہے، عام آدمی بھی سمجھتا ہے، اور ایک کفر خفی ہوتا ہے، شرک خفی ہوتا ہے، جو انسان نہیں سمجھتا ہے اور بلکہ اس کے عقائد میں شرک اور کفر ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ، اسی لیے کہا گیا کہ جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو پہلے کلمہ شریف پڑھو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو لا الہ الا اللہ کے. تو اب انسان کے اندر کہ وہ یا تو اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، یا اسباب کو مؤثر سمجھتا ہے، یعنی ان میں کہنے کو تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے اذن سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی زندگی اور اس کے خیالات اور اس کے جو جملہ پریشانیاں ہیں یا جملہ اس کے جو مسائل ہیں، اس میں کیا اس کے ہاتھ میں توحید کا دامن ہے یا نہیں ہے، اکثر اس میں چوک جاتے ہیں. توحید کا نام تو لیتے ہیں لیکن توحید ان کے پاس ہوتا نہیں. تو سب سے پہلے جس محنت کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ہستی ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا دنیا اللہ کے سوا، جس کو ماں سوا اللہ بولتے ہیں، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جو مخلوقات میں جتنی چیزیں ہیں، کیا ہمارے نزدیک وہ کل معدوم ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر؟ کیا ہماری ایمان کا درجہ وہاں تک پہنچ چکا ہے؟ ہم توحید کا دعویٰ کرتے ہیں تو، لیکن کیا توحید کی حقیقت کو بھی ہم سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی. ہر قسم کے معبود کی نفی کرنا، اب اس میں اپنی جوانی، اپنا صحت، اپنا مال، اپنا عہدہ، اپنی چالاکی، اپنی عقل اور اپنے دوسری چیزیں، ان پر کتنا بھروسہ ہے اور اللہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ ایمان جب کامل ہوتا ہے، فرمایا کہ جب اس چیز پر زیادہ بھروسہ ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس چیز کے برخلاف جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے اس پر اتنا بھروسہ نہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ کے پاس نہیں ہے کیا مطلب؟ جو اللہ کے پاس ہے. ان اللہ ہے خزائن السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک خزائن السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اپنی مشیت کے مطابق چلا رہے ہیں. کیا چلا رہے ہیں؟ اس کائنات کو اپنی مشیت کے، ہاں، مشیت الہی کا سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا، اس نے کفر کو کیوں پیدا کیا، اس نے ابلیس کو کیوں پیدا کیا، اس نے ایک کو امیر کیوں بنایا، ایک کو غریب کیوں بنایا، ایک کو صحیح بنایا، ایک کو لنگڑا بنایا، ہاں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مشیت الہیہ سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کیا ہے، تعلق رکھتی ہیں. تو یہاں عقل کا گزر نہیں ہوتا، انسان کی عقل میں وہ وسعت، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کچھ علم عطا فرماتے ہیں کہ ان کو عام طور سے. تو اب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اور یہ بندہ جو ہے، اکثر دیکھو اپنے اندر جھانک لو اور اپنے اندر دیکھو کہ انسان زیادہ خدائی میں مداخلت کرتا ہے. کس میں مداخلت کرتا ہے؟ مجھے ایسا ہونا چاہیے، اس کو یہ ہونا چاہیے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کو یہ ہونا چاہیے، اور مجھے یہ چیز ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس چیز کا ہے کہ یہ خدائیت میں مداخلت کرتا ہے، حالانکہ اس کا کام تھا بندگی کا۔ اگر یہ بندگی کب سمجھتا؟ اگر یہ کلمے کو سمجھتا، لا الہ الا اللہ، اسی لیے اس کے ورد کا، یعنی اس کے ذکر کا، اس کی تلقین کی گئی۔ اکثر اس کلمے کی یعنی کیا کرے، اس کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ، تاکہ یہ کلمہ جو ہے اس کا حال بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اس کا حال بن جائے۔ ہاں، تو ایمان پر محنت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ترقی بھی نہیں ہوتی۔ ایمان پر محنت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ترقی بھی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگوں میں اور خاص کر نوجوانوں میں سستی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ ذوق آ گیا، سستی آ گئی، اور اس کے بہت ہی یعنی بے شمار عوامل، یعنی جو اس کے وجوہات ہیں، اور غالباً ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال بہت کم ہو گیا، رزق حلال بہت کم ہو گیا، کیونکہ رزق حلال سے ہی جو ہے حسنات اگیں گے، طیبات پیدا ہو جائیں گے، اور جب رزق حلال نہیں ہے، حرام اور اس قسم کی چیزیں ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، دل کا اندھاپن جاتا نہیں اور بدن کی سستی جاتی نہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ کبھی جنون میں کہتے فرماتے تھے، کیا کہتے تھے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو آج کے اگر وہ ان دنوں تو نوجوانوں میں کچھ حرارت تھی، آج کو اگر میں تو بوڑھا ہوں، آج کے جوانوں کو دیکھتا تو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا۔ تو یہ سستی جاتی نہیں ہے، وہ لگن پیدا نہیں ہوتی، وہ قوت ارادی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ جذب و مستی پیدا نہیں ہوتی۔ آسانی کا طلبگار ہے، یعنی آسان چیزیں ہوں۔ دین بھی ایسا اور پیر بھی ایسا کہ جس کو بولتے ہیں حل ہوتی ہے، محنت سہنت نہ کرنا پڑے، پیر ایک پھونک مارے بس وہ تیلا مکان پہنچ جائے، خود کچھ نہ کرنا پڑے، ایسا پیر۔ ایسے نہیں کہتا ہوں، ہمارے ایک وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پیر آپ مگر حل ہوتی، حلوا پیر نہیں جو حلوہ کھلائے گا، جس کو حلوہ کھلانا پڑے، مطلب یہ کہ وہ زیادہ ایسا محنت محنت کا مسئلہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو نوجوانوں کو، اور یہ بھی شیطان کا حربہ ہے، یہ بھی ابلیس کا حربہ ہے، ابلیس بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ اب وہ کبھی زیادہ نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی میں لگاتا ہے، یا تو عقائد میں گڑبڑ کرائے گا، ایمانیات میں ہی گڑبڑ کرائے گا، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو عمل میں گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہاں ناکام ہو گیا تو اب دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہو گیا اور یہ گناہوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اب اس کو کیا کرے گا کوشش کہ یہ بڑے عمل سے رک جائے، چھوٹی عمل میں لگ جائے، دونوں نیک کام۔ تو اس کے منزل کو دھندلا بنا دیتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب تک نوجوان سستی نہیں چھوڑیں گے اور جب تک اپنے اندر وہ قوت ارادی پیدا نہیں کریں گے، اپنی منزل کی تلاش نہیں کریں گے، تو پھر مسئلہ اسی رہنے کا، اس کو کیا بولتے ہیں فارسی والے، نشستن گفتن برخاستن، مجلس ہو گئی، کہنے والے نے کہا، بیٹھنے والے بیٹھے اور برخاست، معاملہ ختم، اگلے جمعہ تک پھر دیکھا جائے گا، اگلے جمعہ کو پھر سنیں گے، کانوں کو کچھ انس ملے گا، تو اسی انسیت تک وہ محنت کرنے کا جو جذبہ ہے اور عمل کرنے کا جو جذبہ ہے اور دین سیکھنے کا جو جذبہ ہے وہ مفقود ہے، وہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، یہ مردہ پن کی علامت میں، تو اس سے یہ اسی لیے میں نے عرض کر دیا کہ دنیا میں شیطان کا غلبہ ہے، اور جو بچے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی شیطان عجیب عجیب طریقے سے ورگلا دیتے ہیں، اور ان میں بھی وہ قوت ارادی پیدا نہیں ہوتی جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، شیطان کی زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں، لیکن جب ذوق نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان ہی نہیں ہے، تو اس لیے اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اندھیرا پن اور یہ اندھا پن اور یہ سستی نہیں جاتی، دل میں وہ جو نورانیت آنی چاہیے تھی، دل میں جو بشاشت ایمانی آنی چاہیے تھی، دل میں جو حلاوت ایمانی آنی چاہیے تھی، ہاں وہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ ہر ایک کو اپنے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، اور اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ان وجوہات پر غور کر کے کہ ہمارے اندر ایسی چیز، ورنہ قرآن تو وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، اللہ جل شانہ بھی وہی ہے، اور اللہ حی قیوم ہے، اللہ حی ہے، ہاں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور صفات ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں طاقتور تھے، نعوذ باللہ من ذلک، اب ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، وہی اللہ، وہی قرآن اور وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا وہ تو ہم سے نہیں ہو رہا، ہم تو اللہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم تو ہمارا ایمان پہلے ہی کے جز جو ہے لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہو رہا، اور دوسرا جز ایمان کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب ہم اس کو، اس بات کو بھی سمجھنے سے کیا ہیں، قاصر ہیں، جیسے سمجھنا چاہیے، جیسے ہاں جن لوگوں نے سمجھا وہ دنیا میں بھی کیا ہو گئے، یعنی سرخرو ہو گئے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، تو جب تک ہمارے اندر ایسی چیز نہیں آتی تو خالی سننا اور یہاں بیٹھنا یہ بھی ایک کیا ہوگی، رسم ہوگی، جمعہ کو آنا، دعوی سینٹر میں بیٹھنا، یہ بھی ایک رسم ہوگی، رہ گئی رسمیں روح آزان بلالی نہ رہی، رہ گئی آزان رسم روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفیانہ باتیں اور دوسری چیزیں تو رہیں لیکن وہ روح جو اس کے اندر, صحابہ سیدھے سادھے لوگ تھے, ان کے اندر چونکہ زمین صاف تھی, زمین صاف تھی, تھوڑا سا بھی کوئی بیج بویا اس میں فوراً وہ پھل دیتا تھا. ہماری زمین بنجر ہو چکی, کیا ہو چکی؟ بنجر, دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے. اس میں پہلے بہت کیا کرنا ہے, ان پتھروں کو نکالنا ہے, کوڑا کرکٹ کو وہاں سے نکالنا ہے, اور اس کو بہت محنت کر کے نرم بنانا ہے. بیج پودے کا سخت زمین میں اگے گا, نرم زمین میں اگے گا, نرم زمین میں. ہاں, پہلے اس کو نرم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نرم کرنا ہے. اسی کا نام بزرگ بولتے ہیں مجاہدہ کی بھٹی میں. بزرگ اسی کا نام بولتے ہیں کہ اس کو مجاہدہ کی بھٹی میں, کہ اس میں جتنی بھی کثافت, اب لوہا ہے, لوہا ہوتا نہیں, اب لوہا یا سونا ہوتا ہے, سونا ایک سخت ہوتا ہے, سونا تو ہمیشہ سخت, سونے کا وہ لے لو کڑا, کوئی بھی چیز, یا اس کی انگوٹھی, وہ کیا ہوتی, سخت. اور یہ سونا یہ کھوٹا بھی ہے, اس میں یعنی ملاوٹ بھی ہے. اب اس کو کیا کریں گے, اس کو آگ میں ڈالیں گے. آگ دو چیز اس کو کرے گی, ایک اس سے گندگی اور ملاوٹ کو نکال دے گی, اور دوسرا اس کو نرم کر دے گی. پھر وہ جو ہے سونار, اس کو جس طریقے میں بنانا چاہیے نہیں تھی بنا سکتا, مولڈ کر سکتا, کر سکتا نہیں, کر سکتا پہلے کیا کرے گا. تو یہ جو دل سخت ہو چکے ہیں, اللہ رحم کرے, جس کا نام قرآن و حدیث کی اصطلاح میں قساوت قلبی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ قساوت دل کی سختی. اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے دنیا میں. غریب ہونا بدبختی نہیں ہے, بیمار ہونا بدبختی نہیں ہے, اگر دل کی سختی ہے یہ بدبختی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے, ایک حدیث ہے کہ جب سے میں نے آنکھیں کھولی, بخاری شریف کی حدیث, جب سے میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین مو اسلام لا چکے تھے, یعنی ابو بکر صدیق اور ان کی اہلیہ ام رومان رضوان اللہ تعالیٰ علیہما اجمعین, وہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے. ابو بکر تو پہلے جو ایمان لانے والے تھے, اس کے بعد عائشہ صدیقہ نے, اس کو شعور پیدا ہو گیا اور اس کو جب سے یاداشت ہے تو اس کی یاداشت بچپن سے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے والدین کیا تھے, مسلمان ہو چکے تھے. اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لگاؤ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہر صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آتے, ہر صبح و شام ہمارے گھر آتے. تو اس کے بعد کافروں نے ایذائیں دینا شروع کی, ایذائیں دینا شروع کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں گے. کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی سے کی تھی. تو ابو بکر چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راستے میں ایک عرب کے بڑے, ایک قبیلے کے بڑے تھے ابن دغن, وہ ملے, کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو لوگوں نے تنگ کیا, اب میں یہاں سے چلا جاؤں. تو وہی الفاظ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے تھے, تو وہی الفاظ ابن دغنہ نے کسے کہے, ابو بکر سے کہے, انت تصل الرحم, آپ تو ایسے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ کے اتنے اوصاف ہیں. یہ مکہ والوں کے لیے بڑی بدبختی ہوگی, آپ جیسے انسان کو اگر وہ یہاں سے نکالیں. تو اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا, آپ آ جاؤ, میں آپ میری پناہ میں. ان دنوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو پناہ دیتا تو دوسرا اس پر ہاتھ نہیں لگاتے, ان میں وہ طریقہ رائج تھا عرب میں. تو ابن دغنہ نے روسائے مکہ کو, مکہ کے بڑے مسلم کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر میری امان میں ہے. کیا ہیں؟ میری امان میں ہیں. تو وہ جو رئیس تھے مشرکین کے, بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے کہا ہم تو آپ کی امان مانتے ہیں, لیکن ایک چیز, ایک شرط پر, ابو بکر سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کرے, باہر نہ کرے. یہ باہر اگر کرے گا تو اس کا اثر ہمارے لوگوں پر ہوتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. تو ابو بکر اپنے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے. تو ابو بکر سے کہاں وہ یہ ہوتا صبر. اس کے بعد اپنے گھر کے باہر اپنے صحن میں مسجد بنا دی. کیا بنا دی؟ اور وہاں نماز میں نماز وہاں شروع کرتے اور اس میں قرآن پڑھتے. اس میں یہی کہنے کا یہ تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی تھی لا یملک عینہ, کہ حضرت ابو بکر ایسے نرم دل کے تھے کہ اپنے آنکھوں پر کیا کنٹرول نہیں رکھ پاتے, یعنی بہت روتے تھے. وہاں بچے اور عورتیں جمع ہوتی کافروں کی, وہ اس چیز کو دیکھ کر حیران بھی ہوتے اور خوفزدہ بھی ہوتے تھے. ابو بکر کا حال دیکھ کر کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور بے انتہا زار زار رو رہے ہیں, یہ کس چیز کی دلیل؟ سختی قلب کی یا رقت قلب؟ جی رقت. ایک ہے قساوت قلب اور ایک ہے رقت قلب. تو یہ اپنے اندر اس کی کیا لینی ہے؟ جانچ لینی ہے کہ ہمارے اندر قساوت ہے. تو اگر قساوت ہے تو اس کے وجوہات دیکھنے ہیں, اور ان وجوہات کو دور کرنے کی, اگر مخلص ہے جس کو بولتے ہیں سنسیئر اسلام, اگر نہیں ہے تو پھر ایسا ہی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال کو رحم کریں. ہمیں شیطان کے داغ و پیچ سمجھ نہیں آتے, شیطان کے ابلیس کے داغ و پیچ سمجھ نہیں آتے, کس کس طریقے سے یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے لوگوں کو کہ وہ صحیح راستہ پائیں اور صحیح راستے پر چل پڑے. بہت ہی عجیب عجیب قسم کے ہتھ کنڈوں سے دور رکھتا ہے, عجیب ہتھ کنڈوں سے کیا رکھتا ہے؟ دور رکھتا ہے. تو یہ جو آپ لوگوں کی یعنی عمر ہے, یہی عمر ہے کچھ کرنے کی, بعد میں کچھ نہیں ہوتا. اگر آج کچھ نہیں کیا, اسی کو کہتے ہیں جو لمحوں نے غلطی کی صدیوں نے سزا پائی. اگر آج کی یہ زندگی ضائع ہو گئی تو پھر عمر بھر پچھتانا ہے, بڑھاپے میں بھی پچھتانا ہے اور قبر میں بھی پچھتانا ہے. یہ عمر ضائع کرنے کی نہیں ہے. اس عمر کو کیسے استعمال کیا جائے اور اللہ تعالی سے صحیح رہنمائی اور صحیح ہدایت اور کی توفیق. ایک ہدایت ہوتا ہے راستہ دکھانا, ایک ہدایت, ہدایت فرمائے. قرآن کریم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ ہدن للناس, یہ لوگوں کے لیے, ہر ایک کے لیے کیا ہے. اور دوسری جگہ کہا یہ ہدن للمتقین, ایک جگہ کہا سب لوگوں کے لیے ہدایت ہدن لنا, اور پھر کہا ہدن للمتقین کہ یہ جو تقویٰ والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت. تو ایک ہدایت کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے راستہ دکھانا, یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے دکھانا. ایک ہدایت یہ ہے کہ ہاتھ کو پکڑ کر سیدھے راستے پر چلانا, اسی کا نام توفیق ہے. اسی کا نام توفیق الہی, کہ توفیق الہی یہ ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ راستہ دکھایا بلکہ راستے پر چلنے کی توفیق بھی اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے وہ توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں راستہ بھی دکھا اور راستے پر چلنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. ہم لوگ کمزور ہیں اور یہ ابلیس بڑا طاقتور ہے, تو ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اسی لیے آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اب اس کو بھی صحیح نہیں پڑھتے، مخرج کے لحاظ سے نہیں میں بولتا ہوں، تو قاری صاحب ہم بولیں گے اس کا مخرج کیسا ہے، نہیں کہ اس کے معنی کو سمجھ کر اور اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی امان میں سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر اور ہر چیز پر غالب اور قادر سمجھ کر، عزیز سمجھ کر، یعنی بہت طاقت والا، کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں اس دشمن لعین کے خلاف. اعوذ باللہ، ہم پناہ میں پناہ چاہتے ہیں اللہ سے جو کیا ہے، سمیع علیم ہے، جو سنتا ہے اور میرا حال اس کو معلوم ہے، وہ سمیع، اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم، اس شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اب اس کو اگر صحیح طریقے سے پڑھتا تو اللہ تعالیٰ ضرور پناہ میں لے لیتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پناہ میں لے تو وہاں کا شیطان کا گزر نہیں ہوتا. شیطان نے خود کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے بندوں کو دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ان کو کوشش کروں گا کہ ان کو گمراہ کرنے کی، بجز تمہارے مخلص بندوں، صالح بندوں کا، ان کے بغیر، کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ اس کی دسترس وہاں تک نہیں ہوگی، اس کی دسترس وہاں تک نہیں ہوگی. تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، تو اللہ کی پناہ میں دے گا تو جب ایمان صحیح ہوگا، جب لا الہ الا اللہ کا تصور صحیح ہوگا، اللہ جل شانہ کا تصور صحیح ہوگا کہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، اللہ کے سوا کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، اللہ کی طاقت کے سوا کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، تو اس پر محنت کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے فہم مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے فہم مانگنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے فہم بھی چاہیے، اس سمجھنے کے لیے فہم بھی چاہیے. وَمَنْ يُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت دی اسی کو، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتے ہیں، یہ فقہ فی الدین، اس کو دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ بناتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، ہاں دولت دیتے ہیں، نہیں، اس کو دین کا فہم عطا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دین کا فہم عطا کرتے ہیں. تو یہ دین کا فہم ہی خیر کثیر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، متبطل الیہم، ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ کرنا تاکہ اللہ ہی اللہ رہے، اور اگر اس کے ساتھ ذکر زبانی بھی اس کی توفیق ہو جائے تو وہ نور علی نور ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ نور علی نور. اور جو عبادات ہیں، نماز ہے اور تلاوت ہے اور دوسری بھی عبادات ہیں درود شریف ہے، اس میں بھی اخلاص آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ یعنی اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے. تو لیکن جب تک یہ سستی نہیں جاتی اور یہ کمزوری اور ضعف نہیں چلا جاتا، اور یہ رسمیت، جو رسمیت ہے، رسمیت نہیں چلی جاتی، تو کچھ حاصل ہونے کا نہیں. ہاں، صرف میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے، مجھ پر بھی رحم. وہ آپ کو دعا ہونا. السلام علیکم.